بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم اكمال الشيم میں شیخ سعدالله سکندری رحمۃ اللہ علیہ کے اصلاحی ملفوظات پڑھے جا رہے ہیں. یہ ایک باب چل رہا ہے وقت کی رعایت اس کو غنیمت جاننے کے بیان میں. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھے کہ اللہ نے اس میں جو تاخیر رکھی ہے ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمیں یہ عطا فرمائیں گے. تو وقت کی قدر کرنے کی یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. فرماتے ہیں بجا آوری اعمال کو تیرا فارغ وقت پر ڈالنا تیرے نفس کی حماقتوں سے. بجا آوری اعمال کو تیرا فارغ وقت پر ڈالنا تیرے نفس کی حماقتوں سے ہے. اس کے فائدے مولا مصطفیٰ گنگوئی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ فقرہ بھی پہلے مضمون کے معنی ہے جو پہلے محفوظ گزرا جو گزشتہ جمعہ پڑا تھا. خلاصہ یہ ہے کہ جب آدمی دنیا کے دھندوں میں مشغول ہوتا ہے تو دنیا کے بکھیڑوں کا تو کوئی انتہا نہیں, اور اعمال صالحہ کو فارغ اور خالی وقت پر ٹالنا اور یہ کہنا کہ جب ان کاموں سے خالی ہوں گا اس وقت عمل کروں گا یہ نفس کی حماقت ہے. اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دے. اور یہ کہنا کہ جب ان کاموں سے خالی ہوں گا اس وقت عمل کروں گا یہ نفس کی حماقت اور کسل ہے کہ جو وقت موجود ہے اس کو تو برباد کرتا ہے اور آئندہ وقت جس کا حال معلوم نہیں کہ میسر ہوگا یا نہیں منتظر ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عمر ختم ہو جاتی خالی وقت میسر نہیں ہوتا. اللہ ہمیں نفس کے مکروں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ ڈالتا رہتا ہے. اکثر جوان کہتے بھی بڑا وقت پڑا ہے پھر کر لینا, یہاں تک کہ بوڑھا ہو جاتا پھر بھی ڈالتا رہتا ہے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بلکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ منتظر ہوتا ہے کہ فراغت ملے پھر کچھ کروں اور عمر ختم ہو جاتی خالی وقت میسر نہیں ہوتا. موت دفعتر آ جاتی ہے, بس آخر وہ ہے کہ جو وقت اس کو میسر ہے اسی کو غنیمت سمجھے اور کام کو دوسرے وقت پر ہرگز نہ ڈالے, افراد کا منتظر نہ رہے کہ فراغت ہوگی تو پھر میں کیا کروں گا, اس کا انتظار نہ کرے. جو وقت مل گیا انہی کے, اس لیے کہ دنیا کے کاموں سے فراغ میسر ہونا محال ہے. ان دھندوں کو بھی چلنے دیں اگر مباح, یہ بھی ساتھ ہے, اگر مباح, ناجائز کی گنجائش نہیں ہے, حرام کی گنجائش نہیں ہے, اور اللہ کی یاد بھی کر لے. اگر ناجائز ہوں تو اسی وقت ترک کر دیں, اور یہ ہمت بھی سیکھی جائے گی. یعنی اگر ذکر کرے گا اور ذکر میں لگے گا شغل میں لگے گا اپنے دل کی اصلاح کی فکر کرے گا اسی سے ہمت بھی آئے گی, اور اگر اسی انتظار میں کہ فراغت نہیں ہو. رائٹ نے بزرگوں نے مثال سنائی کہ بھی تمثیل سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کوئی اونٹ والا جو ہے اپنے اونٹ کو پانی پلانے کے لے کر آیا. پرانے زمانے کی بات ہے, رہٹ کے اوپر رہٹ کو بیل چلا رہا تھا اور اس میں گڑ گڑ کی آواز آ رہی تھی, کیونکہ اس میں ڈول ہوتے ہیں کئی, وہ ایسے چکر میں چلتا ہے اس کی ہیں. تو اونٹ نے کبھی رہٹ دیکھا نہیں تھا, وہ اس کو آگے کرے پانی کے لیے وہ ڈرے اس کے گڑ گڑ کے شور سے. اس اونٹ والے نے بیل والی کا تو اپنے بیل کو دار روک دے تاکہ یہ گڑ گڑ بند ہو جائے اور میرا اونٹ گٹ گٹ پانی پی لے. اب بیل والا کہنے لگا بھائی گڑ گڑ سے پانی نکل رہا ہے, یہ گڑ گڑ ہی سے تو نکل رہا ہے پانی, گڑ گڑ بند ہوگی تو پانی کیسے نکلے. بجائے اس کے تو مجھے کہہ رہا ہے کہ اونٹ کو روک دے, بیل کو روک دے, تو اپنے اونٹ کو اس کا عادی بنا, اس کی گڑ گڑ کے اندر ہی وہ پانی پی لے, گٹ گٹ پانی پی لے. تو ایسے ہی ہمارا نفس جو کہتا ہے تھوڑا سا ذرا پہلے فارغ ہو سکتا ہے، پھر خوب کریے، تھوڑے سے بکھیڑے ہیں ان کو لٹا لیں، یہ گھر کے تھوڑے سے مسئلے ان کو صحیح کر لیں، اپنی اولاد کے یہ مسئلے کر لیں، پھر فراغت تک پھر خوب کرنا. تو تجربہ یہی بتاتا ہے، مشاہدہ بتاتا ہے کہ فراغت ملتی ہی نہیں، لیکن جو انہی کے اندر لگا رہتا ہے پھر فراغت کے اندر بہت زیادہ کر لیتا ہے. جو دل کے اندر ٹھان لیتا ہے کہ وقت یہی ہے، پھر پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا، وہ اسی کے اندر اپنے ذکر فکر کے اندر اپنے مشاغل کے، اصل چیز وہی ہے جب عرض کرتا ہوں نظام الاوقات. ہم نظام الاوقات نہیں بناتے کیونکہ نفس آزاد رہنا چاہتا ہے، یہ بننے نہیں دیتا، کر لیں گے بس ایسے چلتے رہتے. اگر اپنے ایک نظام الاوقات بنا کے متعین کر لیں کہ یہ وقت میں نے ذکر کو دینا ہے، یہ میں نے اپنے کاروبار کو دینا ہے، یہ میں نے اپنی ملازم کو دینا ہے، یہ میں نے اپنے بیوی بچوں کو دینا ہے، ایک ترتیب بنا لیں، پھر برکت بھی آ جاتی ہے، پھر اللہ پاک آگے بڑھنے کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے. ہمارے فراغت کا منتظر رہے، کیوں کہ دنیا کے کاموں سے فراغت میسر ہونا محال ہے، ان دھندوں کو بھی چلنے دے اگر وبا ہو، اللہ کی یاد بھی کر لے اور ناجائز ہو اس سے قطر کر دے. آگے فرماتے ہیں جس قدر تجھ پر اوقات میں حقوق واجبات عبادات ظاہرہ مثل صلاۃ و صوم کے ہیں، اگر فوت ہو جائیں تو ان کی قضا ممکن ہے. یہ عجیب ایک مصروف ہے جی. میں نے پہلے عرض کیا چونکہ ان حضرت کے پاس جو لوگ آ رہے تھے اپنے دل کی اصلاح کے لیے، اور دل کی اصلاح سے مراد یہ ہے کہ دین کے اندر اور ترقی کے لیے، اعمال کے اندر اور ترقی کے لیے، جاندار شاندار اعمال، اس لیے باتیں ذرا تھوڑی سی اونچے درجے کی ہیں. یا فرماتے ہیں جس قدر تجھ پر اوقات میں حقوق واجبہ عبادات ظاہرہ مثل صلاۃ و صوم کی ہیں، اگر فوت ہو جائیں ان کی قضا ممکن ہے، اور معاملات باطنہ اور واردات قلبیہ اس کے جو اوقات کے حقوق ہیں ان کی قضا کس طرح ممکن ہے. اس لیے کہ کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ اس میں بجز اللہ تعالی شانو کا حق جدید یا امر محکم لازم نہ ہو، تو جو جب اس پہ جو حق اللہ ہے ادا نہیں کر سکتا تو غیر کا حق اس پہ کیوں ادا کر سکے. اس کے فائدے میں مولانا عبداللہ گوگری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ بندے کے ذمے دو قسم کے حقوق ہیں، یعنی عبادات ہیں، دو قسم کے حقوق یعنی عبادات ہیں. ایک تو وہ حقوق ہیں جو اوقات معینہ میں واجب ہیں، جیسے نماز، روزہ، کہ نماز کا ایک وقت خاص ہے اور روزہ کا ایک وقت معین ہے. یہ حقوق اگر فوت ہو جائیں، مثلا نماز یا روزہ قضا ہو جائے، تو ان کی قضا ممکن ہے کہ دوسرے وقت میں ان کو ادا کر لیں. یہ تو ہم سی بات ہے، سب سمجھتے ہیں. لیکن دوسری قسم کے اوقات کے حقوق ہیں، یہ قسم حقوق کی ایسی ہے کہ ہر وقت اس کا کوئی وقت ہر وقت ہے، یعنی یہ حق ہر وقت کا ہے، کوئی وقت معین نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حق وقت کا حق ہے اور وقت کا وجود ہر وقت ہے. اور اس وقت سے مراد بندے کے حالات ہیں جو نوبت پر نوبت ہر وقت کسی کے اوپر وارد ہوتے رہتے ہیں. ان حالات کی چار قسمیں ہیں، یہ پہلے بھی اس سے ملتا جلتا مضمون گزر چکا لیکن یہ دوسری طرح آ گیا ہے کہ ہر وقت انسان کے اوپر جو ہے نوبت بہ نوبت، ایک کے بعد دوسرا جو ہے، یہ حالات وارد ہوتے رہتے ہیں. اور ان کی چار قسمیں ہیں، نعمت، مصیبت، طاعت، معصیت. آدمی غور کرے تو یہ چار حالات جو ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی کسی وقت اس پر رہے گا، نعمت، مصیبت، طاعت، معصیت. اس لیے کہ بندہ ان چار حالتوں میں سے کسی نہ کسی حال میں ضرور ہوگا، یا تو نعمت میں ہوگا یا مصیبت میں ہوگا، یعنی یا تو حالات ایسے ہیں جس میں خوشگواری ہے اس کو کہ نعمت، یا ناگواری ہے یعنی مصیبت ہے، یا عبادت ہے یا معصیت ہے. یعنی یا تو اللہ کی اطاعت میں لگا یا نافرمانی میں لگا ہوا ہے. تو ان چاروں حالتوں کے جو حقوق ہیں وہ حقوق اوقات کہلاتے ہیں. نعمت کا حق شکر کرنا, مصیبت کا حق صبر, عبادت و اطاعت کا حق اللہ تعالیٰ کے فضل کا مشاہدہ, اور معاشر میں توبہ استغفار ندامت. بس کوئی وقت ایسا نہیں نکلے گا کہ اس میں بندے کے ذمے حق نہ ہو. اگر یہ حقوق قضا ہو جائیں ان کی قضا ممکن نہیں. اس لیے کہ قضا کی حقیقت تو یہ ہے کہ عبادت کا جو اصلی وقت فوت ہو گیا, اب ہم اپنے پاس سے وقت خرچ کر کے اس عبادت کو ادا کریں. جیسے ابھی جمعہ فوت ہو گیا تو اس کے لیے کیا ہے, ظہر کی نماز پڑھی جائے گی, وقت مل گیا. اصل کی قضا ہو گئی تو بات میں پڑھ لی گھر ایک. لیکن یہاں تو یہ چار حالتیں ایسی بتائی ہیں جو ہر وقت ہیں, یا نعمت ہے یا مصیبت ہے, یا طاعت ہے یا معصیت ہے. تو اس میں ہر وقت کا ایک حق ہے. نعمت کا کیا ہے؟ شکر. مصیبت کا کیا ہے؟ صبر. عبادت طاعت کا کیا ہے؟ کہ اللہ کے فضل کا مشاہدہ کہ تیرے فضل سے ہو گیا ہے. اور معصیت کا کیا ہے؟ توبہ استغفار ندامت. تو فرماتے ہیں کہ یہ کوئی وقت ایسا نہیں ملے گا کس پہ بندے کے ذمے حق نہ ہو. تو اگر یہ حقوق قضا ہو جائیں ان کی قضا ممکن نہیں. اس لیے کہ قضا کی حقیقت تو یہ ہے کہ عبادت کا جو اصلی وقت فوت ہو گیا, اب ہم اپنے پاس سے وقت خرچ کر کے اس عبادت نہ کریں, یا یہ صرف ممکن نہیں. اس لیے کہ جس وقت کو تم نے ان حقوق کے قضا کی تجویز کیا, اس میں بھی اللہ تعالیٰ حق جدید اور امر محکم یعنی عبادت لازم ہے. اس لیے کہ اس وقت بھی چار حالتوں کو حالت ہوگی, اور حقوق اس حقوق وقت میں سے کوئی حق اللہ کا مثل صبر شکر وغیرہ اس کے لازم کہ اس میں لازم ہوگا. جب اللہ کا حق جو اس وقت کے متعلق ہے اس میں ادا نہیں کر سکا, تو غیر کا جو اس وقت کے سوا جو دوسرا وقت گزر گیا ہے جس کا حق تو نے فوت کیا ہے, اس کا حق اس وقت میں کیسے ادا کرے گا؟ خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت کے اندر تم نے پہلے وقت کا حق قضا کرنا تجویز کیا ہے, اس وقت کا بھی تو حق ہے. جب تم اس کو ادا کرو گے تو غیر وقت کا اس میں کیسے ادا کر سکتے ہو؟ اگر غیر حق کا غیر وقت کا حق ادا کرو گے اس وقت تک فوت ہو جائے گا. غرض اس کی قضا کسی طرح ممکن نہیں. بس بندے کو لازم ہے کہ حق وقت کو فوت نہ کرے, بلکہ ہر سانس پر حق وقت ادا کرتا رہے. یعنی نعمت ہے تو شکر میں اپنے قلب کو مشغول کر دے, اور مصیبت ہے صبر میں لگے, اور عبادت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کا مشاہدہ کرے. اگر معاشیت کی حالت ہے تو ندامت استغفار مشغول ہو. اسی واسطے بزرگوں نے کہا کہ صوفی ابن الوقت ہوتا ہے, صوفی ابن الوقت ہوتا ہے. اور ابن الوقت کے ہونے کے یہی معنی ہے کہ حقوق کے وقت ادا کرے. اللہ ہمیں بھی ان اوقات کی, ان لمحات کی, ان سانسوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں یہ دھیان نصیب فرمائے کہ ہر وقت کا حق کیا ہے اور اس کو کرنا ہے. آگے فرماتے ہیں, عمر گزشتہ کا عوض نہیں ہے اور عمر موجود بے بہا ہے. عمر گزشتہ کا عوض نہیں ہے, عمر موجود بے بہا ہے. اس کے فائدے میں فرماتے ہیں کہ انسان کی جو عمر گزر گئی ہے اور اس کا عوض و بدلہ کچھ نہیں ہے. تو اگر وہ اعمال صالحہ سے گزری تو اس کا کچھ تدارک نہیں ہو سکتا. اگر وہ اعمال صالحہ سے خالی گزری تو اس کا کچھ تدارک نہیں ہو سکتا. اور جو عمر اور وقت میسر ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. دنیا ما فیہا بھی اس کی قیمت نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ اس کے ذریعے سے بندہ سعادت ابدی حاصل کر سکتا ہے, اور دنیا سے کروڑوں حصہ زائد دولت حاصل کر سکتا ہے. اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے کہ انہی اوقات کے اندر, اس تھوڑے سے وقت کے اندر ایسی سعادت حاصل کر سکتا ہے جو ابدی ہے اور دنیا سے کروڑوں حصے زائد ہے. یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین اپنے انفاس کی رعایت فرماتے تھے، اپنے سانسوں کی رعایت فرماتے تھے اور ایک سانس بھی ضائع نہ کرتے تھے. ایک اصطلاح پاس سے انفاس، یہ ہے جس کو بعض کا بعضوں نے یوں سمجھ لیا کہ خاص طریقے پر ہر سانس کے ساتھ ذکر کرنا شروع کر دیں. ایک دفعہ ہمارے یہاں کسی نے تذکرہ کیا، نیا نیا نبی تھا اس وقت، کہ وہ کہیں پاس الفاظ کا ذکر ہوتا ہے، وہ سانس کے کھینچ کھینچ کے ذکر کرتے ہیں، خوب کھینچ کھینچ کے، کہ ذکر کون سا ہوتا ہے؟ پاس بٹ گرام کیا حضرت صاحب نے، میں نے عرض کر دیا حضرت ایک طریقہ ذکر کا ایسا بھی سنا ہے، دیکھا نہیں ہے، تذکرہ سنا ہے، تو پاس الفاظ کا ذکر کرتے ہیں. حضرت نے پوچھا پاس الفاظ کا معنی جانتے ہو؟ میں کہتے نہیں، میں بس اصطلاح سن لی اور پیچھے بیٹھنا شروع کر دیا. یہی فرمایا حضرت کی زبان اردو تھی نہیں، لیکن سمجھا ایسے دیا کہ پاس کا معنی چوکی دارا، انفاس سانس، یعنی سانس ہر سانس کی چوکی داری کی جائے، ہر سانس کی نگہداشت کی جائے کہ اللہ کی یاد کے بغیر نہ ہو. وہ یہ آگے یعنی اس وقت کا جو حق ہے یہ ہے جو پہلے بھی گزرا نا، وہ ادا کیا جائے. پھر میں وز کو ربا کا فی نفس سے کہا ہے، فی ان سے نہیں آیا کہ حق سے ذکر کرو. تو یہاں یہ چیز کو فرما رہے ہیں کہ سلف صالحین اپنے انفاظ کی رعایت فرماتے تھے اور ایک سانس بھی ضائع نہیں کرتے تھے. حدیث میں وارد ہے کہ جو ساتھ بندے پر غفلت میں گزری وہ اس کے لیے حضرت ندامت کا باعث ہوگی اور اس کا حضرت ندامت کچھ کام نہ دے. اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے فرماتے ہیں تو تمام شواغل سے خالی ہو اور پھر بھی اللہ تعالیٰ سے متوجہ نہ ہو، اور معانے کم ہو تو بھی اس کی طرف نہ چلے، یہ پوری بے توفیقی اور رسوائی ہے. تو تمام شواغل سے خالی ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ سے متوجہ نہ ہو، اور معانے کم ہو تو بھی اس کی طرف نہ چلے، یہ پوری بے توفیقی اور رسوائی ہے. فائدے میں فرماتے ہیں آدمی کا کتنا ہی دنیا کے مشاغل میں اور عیال و اطفال کی وجہ معاش کی تلاش میں لگا ہوا ہو، لیکن وہ ہر حال میں اپنے مولا کی عبادت اور یاد اور اس کے متوجہ ہونے کا مکلف وہ معمور ہے. لازم ہے کہ دنیا کے دھندوں کو پس پشت ڈالے اور قدر ضرورت پر اکتفا کر کے اور وقت نکال کر اپنے مولا کی طرف لگے. یہ تو ایک عام بات ہو گئی، یعنی ہر ایک کے لیے ضروری ہے کتنے بھی مشاغل ہو، لیکن اللہ کی اطاعت کے لیے جس کا یہ مکلف ہے وقت ضرور نکال کر اس میں لگنا ہے. یہ تو ہے، اگر تمام وقت دنیا کے قصوں میں صرف کر دیا اور کوئی وقت اس نے ایسا نہ رکھا جس میں وہ دولت اخروی کماوے تو بڑی رسوائی ہے، وہ خسارہ ہے اور بے توفیقی ہے. اور قیامت میں یہ عذر کچھ نہ چلے گا کہ مجھے دنیا کے کام سے فرصت نہ دی، کہ جی ہمیں تو فرصت ہی نہیں ملتی، نماز کے لیے وقت نہیں ملتا جی، قرآن کے لیے وقت نہیں ملتا جی. یہ عذر اس دن، اور آج کل اکثر یہ کہا جاتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ایک وہ شخص ہے جس کے مشاغل اتنے ہیں ان میں سے نکالنا چاہیے وقت نہیں نکال رہا، لیکن ایک وہ شخص ہے جس کو دنیا کو شوگر ہی نہیں ہے، یعنی اللہ نے فراغت دی ہوئی ہے، وجہ معاش نہ اس کو حاصل ہے، اللہ تعالیٰ بے فکر بنا لیا. اب باوجود بالکل فارغ ہونے کے اور وقت ملنے کے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں نہ لگا اور وقت کو برباد کیا، اور یا معانے رکاوٹ تو ہے لیکن بہت کم ہے، وقت بہت خالی ملتا ہے، لیکن اس پر بھی متوجہ اللہ نہ ہوا اور سچی دولت اور لازوال نعمت اور دین و دنیا میں دل کو ٹھنڈک پہنچانے والی شے حاصل نہ کی اور دنیا ہی کے لہو لعب اور اسے جھوٹی اور دھوکہ کی پونجی میں عمر کھو دی, یہ پوری پوری رسوائی ہے اور خسارہ ہے, بے توفیقی ہے. افسوس ہے اس کے حال پر کہ اس کو وقت کی بے بہا دولت ملی اور اس کو اس نے ضائع کیا. اللہ ہمیں بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے فرمایا گیا نا, پانچ کو پانچ سے پہلے غنیمت جانو, اس میں یہ بھی ہے, فراغت کو مشغولی سے پہلے. فراغت کو ضائع کر دیا, پھر مشغولی میں جی جاتا کہ کاش ہمیں بھی فرصت ہوتی. جس کی اس کے لیے جس کے پاس فراغت اللہ نے دی ہے پھر استعمال نہیں کر رہا, اور جس کے دل کو چٹک لگ گئی اور ذوق بیدار ہو گیا تو فراغت خود نکالتا ہے. ذوق کی بیداری کے بعد فراغت خود نکالتا ہے, اور ذوق بیدار نہیں ہے تو پھر جیسے میں اکثر تذکرہ کیا, مرحوم ہمارے ساتھی ریلوے میں اکاؤنٹنٹ ریٹائر ہوئے, پہلے بھی ماشاءاللہ اچھی کرتے رہے, ذکر سے بھی تعلق اور تبلیغ سے بھی تعلق, اوقات بھی دکھاتے رہے, جماعت میں بھی نکلتے رہے, یہ بھی کرتے رہے, آفس کے کام بھی کرتے رہے, ہیں گھر بار کی دیکھ بھال بھی کرتے رہے, کرتے 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 ریٹائر ہو گئے. اب گھر بھی بن گیا ہے اور بچوں کے حقوق جو واجبات تھے وہ بھی ادا کر دیے, حقوق واجبات آج تک حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے, غیر واجبہ کوئی واجب کرا دے دیا, ڈیمانڈ حقوق بن گئی. بھائی خدا بخش مرحوم ایک بزرگ گزرے ہیں راوین کے اندر, سندھ کے تھے, حجی عبدالوہاب صاحب کے خاص ساتھیوں میں سے تھے, حجی عبدالخالق صاحب یہ اکٹھے پرانے زمانے کے بزرگ تھے. اللہ میں ایک ذوق اللہ کا شکر ہے دیا ہوا تھا کہ فارغ وقت میں ان بزرگوں کے پاس کچھ وقت بیٹھ جاتا تھا جا کے. ایک دفعہ پرانوں کا جوڑ تھا, حالانکہ پرانوں کے جوڑ میں بڑی مشغولی ہوتی تھی اس زمانے میں, آج کی طرح نہیں, یہی مرکز میں ہوتا تھا, تھوڑا مجمع تھا لیکن مجمع بڑا صلاحیت والا ہوتا تھا. یعنی حاجی عبدالوہاب صاحب کا بیان فجر کا 11:30 تک چل جاتا تھا, صبح فجر سے مجمع ہلتا نہیں تھا بالکل, کوئی ایسا سناٹا ہوتا تھا. ایک دم اچھی طرح یاد ہے کہ 11:30 بج گئے, حاجی شفیق صاحب لاہور کے بزرگ گزرے ہیں اور افضل صاحب سلطان فاؤنڈری والے, یہ دونوں پھر آگے, حاجی عبدالوہاب صاحب کے ایک ادھر کھڑا ہو گیا ایک ادھر کھڑا ہو گیا, حضور کا بیان چل رہا ہے بڑے مزے, اور سارا مجمع ایسے تھا سن رہا ہے. 11:30 بجے حضرت نے بیان کرتے کرتے یوں دیکھا تو افضل صاحب, یوں دیکھا تو شفیق صاحب, ان سے پوچھتے ہیں ان کو اور کیا بتاؤں. حضرت الوار صاحب انہوں نے کہتی 11:30 بج گئے ہیں, ناشتہ بھی نہیں ہوا صبح کا, اب ان کو چھٹی دو. تو تعجب سے پوچھا 11:30 بج گئے, ایسا بھی نہیں ہوا مطلب, لیکن مجمع کی خوبی بھی بتا رہا ہوں کہ استعداد ایسی تھی کہ مجمع میں سے بھی کسی نے بھی استطاعت کا اظہار نہیں, اس لیے بات چلتی رہی نا. پھر فرمایا بھی ناشتہ نہ سنت ہے نہ فرض ہے, مجمعے کو چھٹی دی. یعنی ایسا وقت تھا اس زمانے میں, یعنی مشغولی ایسی ہوتی پرانوں کے جوڑ میں, کہ پریشر کورس ہوتا نا کہ سارے کے پاس گیا جائے نا. تو میں اب یہ کرنا چاہا بھائی خدا بخش کا جو میں نے تذکرہ کیا کہ عشاء کے بعد, عشاء بھی بڑی دیر سے وہاں پر ہوتی, جب یہ ساتھ لگا لو تو باقی بھی ساتھ لگا لو عشاء کا بھی, تو عشاء سے فارغ ہونے کے بعد بھی جو وقت ملتا تھا تو بزرگ بیٹھ جاتے تھے کہیں نہ کہیں ان کی اپنی جگہیں تھی وہیں مرکز کے اندر ہی, تو بھائی خدا بخش کے پاس جا کے بیٹھ گیا. کچھ لوگ اور بھی تھے, پورا 15-20 کے قریب لوگ ہوں گے ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اب یہاں بھی تربیت شروع ہو جاتی تھی, یعنی وہ ملاقات بھی یہی تربیت ہی ہوتی تھی, حالانکہ بیان جو ہوئے وہ سارے ہوئے. اب تو انہوں نے ایک بات کا احساس پیدا کرنے کے لیے, جھنجھوڑنے کے لیے کہا کہ ہمیں کہتے کہتے سالہ سال ہو گئے کہ فضائل کا علم فضائل کے حلقوں میں, تعلیم کے حلقوں میں, اور مسائل کا علم علماء سے سیکھنا چاہیے. اب بیان کرتے کرتے سالہ سال ہو گئے, لیکن ابھی تک ہمارے اندر میں وہ پیاس نہیں اٹھ رہی کہ علماء سے جا کے پوچھے مسائل, اور پوچھتے نہیں ہیں اس لیے مسائل سے ناواقفی. جیسے حقوق کی بات اس میں بھی فرمائی کہ حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے, زیادتی ہو رہی, یا والدین پر زیادتی ہو جاتی ہے یا بیوی پر بچوں پر زیادتی ہو جاتی ہے, کیونکہ حقوق کا پتہ ہی نہیں. تو اس کا احساس جتانے کے لیے آپ نے پوچھا, اچھا یہ بتاؤ, یعنی جب حقوق پوچھو گے نہیں علماء سے تو پتہ ہی نہیں ہے, پھر جاتی ہوگی. تو ایک بات پوچھی اسی جو 15-20 بندے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ بتاؤ کہ ایک بات ماں کہہ رہی ہے اور ایک اس کی الٹ ضد بیوی کہہ رہی ہے, کس کی مانو گے؟ ایک بات ماں کہہ رہی ہے اور بیوی اس کی کیا کہہ رہی ہے, ضد الٹ, کس کی مانو گے؟ یوں شروع کیا پوچھنا, ادھر سے شروع کیا, کس کی مانو؟ کہتے ماں کی مانے, کس کی مانو گے؟ ماں کی مانے, کس کی مانو گے؟ ماں کی مانے, کس کی مانو گے؟ سارے کہتے جا رہے ہیں کہ کس کی مانیں گے. ایک نے کہا حضرت بات کیا ہے, صرف ایک نے کہا تو مسکرائے, کہ بات یہی ہے, بات یہی ہے کہ کسی نے نہیں پوچھا, سب کہہ رہے ماں کی مانیں گے, ماں کی مانیں گے, بات کیا تو پوچھی کسی نے. تو میں نہ ماں کی مانیں گے ہے نہ بیوی کی مانیں گے, شریعت کی مانیں گے, سیدھی سی بات. اگر ماں شریعت کے مطابق کہہ رہی ہے تو پھر ماں کی مانیں گی, اور بیوی شریف صاحب کہہ رہے تو بیوی کی مانیں گی, تو نہ ماں کی مانی نہ. اب یہ پتہ کیسے چلے گا؟ یہ ہے اس لیے یہ پاس جاؤ ان سے سیکھو, حقوق متعین ہے, مطالبہ حقوق نہیں ہے, جو مطالبہ کر رہی وہ حق نہیں ہے, حقوق شریعت نے متعین کیے, والدین کے حقوق ہیں, بیوی کے بچوں کے حقوق ہیں, ان میں توازن قائم کرنا. ایک نے کہا آج توازن پہ کسی جگہ پس جاؤ. آج کل زمانہ ایسا ہے کہ واقعی جو ہے کہ دونوں طرف سے پریشر آ رہا ہے, ماں بھی کہتی میری مانو, بیوی کہتی میری مانو, تو پھر توازن کیسے رکھیں گے؟ تو پس نہیں ہو گیا, آپ پس جاؤ. لیکن حقوق کا پتہ تو چلے, جب حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیسے چلے؟ تو وہ اگر دل کے اندر یہ اللہ کرے کہ ہمارے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ میں نے, یعنی یہ حقوق کیا شریعت مطہرہ پر چلنا سیکھنا ہے, اور شریعت مطہرہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ کامل اور مکمل ہے جی, اس میں کوئی کمی نہیں, اس میں کوئی کجی نہیں, اس میں کوئی جھول نہیں. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے مکمل شریعت عطا فرمائی ہے. ہمارا دل ایسا بن جائے کہ پوچھے, ہماری زندگی کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے تعلق سے پوچھے تو نہ بتایا جائے, وہ استعداد لینی. تو ہر وقت جیسے اوقات یہاں ذکر آ رہا ہے, اوقات کے حقوق, تو اوقات کے حقوق یہی ہیں کہ اگر اندر میں وہ ذوق بیدار ہو گیا تذکرہ کر رہا تھا اپنے ساتھی کام کا ہے کہ انہوں نے حقوق واجبہ ادا کر کے پھر فارغ ہو گئے. اب واجبہ تو ہو گئے, اولاد پھر بھی چھوڑتی نہیں, آج کل اضافی مانگتے ہیں, اب اس میں لگ کر اپنا وقت گوا لے. تو اللہ نے ان کو الحمدللہ یہ استعداد عطا فرما دی تھی, کہتے میں نے کیا دیا بچوں کو, جو میں نے کرنا تھا وہ اب تم جانو تمہارا کام جانو. اب اللہ نے مجھے فارغ کر دیا, اب یہ بات یہ بتانا چاہ رہی ہوں, یہ جس پر اللہ کا فضل ہو جائے کہ اللہ نے مجھے اب کیا کر دیا, فارغ کر دیا, ایک زندگی کا حصہ گزار دیا ہے, محنت کی ہے, یعنی اس کے اندر بھی اپنی استعداد کے مطابق کوشش کر کے جیسے گھر بنا دیا, شادیاں کر دی, یہی ہے. یعنی اولاد کا شادی تک ذمہ داری ہے، اس کے بعد ذمہ داری جو واجب ہے، اس کے بعد کہ تو جان تیرا کام۔ اگر شادی سے پہلے شادی نہیں کی، اگر وہ غلطی کرے گا تو والد سے، والدہ سے تو اس کے بعد۔ یہاں جو بات آ رہی تھی کہ ایک تو وہ ہے جو مشغولیت کو بہانہ بنا کہتا ہے جی کیا کروں فرصت نہیں ملی، یہ بہانہ وہاں بھی چلے گا۔ آج آج ہر ایک کے سامنے یہی گزر ہے کہ جی ہم بھی چاہتے ہیں، کیا کریں ہمارے دھندے بہت ہیں، ہمارے گھر کے مسئلے بہت ہیں، کیا گھر کے مسئلے بہت ہیں تو کیا چھوٹ مل جائے گی۔ ڈاکٹر عبدالی عارفی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ہر ایک یہی رونا رو رہا ہے، میں قیامت کے دن اللہ کے آگے یہ یہ ادھر چل جائے گا، یہ مجبوریاں مجبوریاں بتا رہے ہیں۔ وہ جو مضمون آج چل رہے ہیں نا ہمارے، کسی کو ہو گیا کہ اگر قیامت میں یہ عذر رکھا کہ جی ہمیں کیا کرے گی، اولاد نے چلنے نہیں دیا، جی والدہ نے چلنے نہیں دیا، یعنی ہم تو دین پر چاہتے تھے، شریعت پر چلنا چاہتے تھے، والدہ نے مجبور کیا، اولاد نے مجبور کیا، جی برادری نے مجبور کیا، جی حکومت نے مجبور کیا، جی افسر نے مجبور کیا، اس نے غلط کام کرا لیا، یہ کئی قسم کی ہم اپنے طور پر سمجھتے ہیں کہ بس چھٹی ہوگی۔ میں کہ وہاں سے یہ کہا جائے گا کہ مجھ سے مدد مانگی، قیامت کے دن یہ سوال ہو جائے گا مجھ سے مدد مانگی تھی، یعنی مجبوری مجبوری گاتے رہے کہ مجھ سے مدد مانگی تھی۔ پھر فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ بھئی آزمانے کے لیے مانگ کر تو دیکھو، آزمانے کے لیے جب بے بسی نظر آئے، پہلی بات ہے کہ چاہت ہو، جو چاہت ہی نہیں ہے ویسے کہہ جا رہے اس پر کیا، یہ تو اس کو فرما رہے ہیں کہ جس کے اندر چاہت ہے اور پھر وہ پھنسا ہوا بےچارا، اس کو فرما رہے ہیں کہ مانگ کر دیکھو۔ یہ چاہت بھی ان محفلوں میں پیدا ہو، اللہ والوں کی صحبت میں اس ماحول میں آنے سے پیدا ہوگی، کسی سے قوت ملے گی، پھر مجبوری کوئی نہیں ہے، پھر مجبوری کو اللہ کہہ کے رکھ دیں، اس میں جیسے کیسے پھر رہے تو کہنے کی بجائے، گانے کی بجائے کیا کریں، اللہ کے آگے اپنے آپ کو پیش کر دو کہ اللہ میں تو چاہتا ہوں، میری بے بسی ہے، میری جو یہ جو کہہ رہے یہی اللہ کہہ کے رکھ، تو اللہ راستہ کھول دیں گے، اللہ ہمت دیں گے، اللہ توفیق دیں گے۔ تو یہ تو مشغولیت والوں کے لیے بھی ہے کہ مشغولیت کے اندر بھی وقت نکال کر شریعت مطہرہ پر چلنا ہے، جس موقع کا جو حق ہے، یعنی کوئی بھی اس سے خالی نہیں ہے، یعنی ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کو ہم غور کر لیں، 24 گھنٹے میں ہر وقت شریعت کا کوئی حکم پر متوجہ ہے اور طریقہ بتایا گیا ہے، وہ اللہ کرے ہمارے ذوق بیدار ہو جائے کہ ہم اس کے لیے فقہاء کرام سے، علماء کرام سے جا کے پوچھیں کہ اس موقع پر میں کیا کروں، مل جائے گا کام۔ اپنے طور پریشان ہے، یعنی ایک تو خود ہی فیصلے کر لیتے کہ بڑا مشکل ہے، یہ کہاں سے، لیکن میں سے پوچھیں اور متقی سے پوچھیں، اہل علم جو اس کے ماہر ہیں ان سے پوچھیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ان مشغولیوں کے اندر ہی ہم نے شریعت مطہرہ پر چلنا ہے، یہ اللہ سے ہمت مانگے، انشاءاللہ اس محفل کی برکت سے، اس ذکر کی برکت سے، اگر اس سے مقصود یہ ہوگا کہ ہمارے اندر وہ قوت ہمت ہے، اللہ عطا فرمائیں گے اور فرما رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے جو اس نیت سے اللہ اس کو عطا فرما رہے ہیں، اس میں قوت آ رہی ہے، ہمت آ رہی ہے، اس میں ترقی ہو رہی ہے۔ اور ایک وہ جس کو اللہ نے فراغت دے دی، فوقیت سے بالکل، اس کے لیے بالکل ہی محرومی کی بات ہے کہ وقت بھی ہے، دندے بھی نہیں ہیں، لیکن پھر نہیں لگ رہا اللہ کی عطا، پھر اللہ کی یاد نہیں لگ رہا، یعنی ان کا تو بہانہ خیر بہانی وہ بھی نہیں چلے گی، لیکن اس کو تو بہانہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ پوری کی پوری اس کی بے توفیقی، بے محرومی ہے کہ اس فراغت کے باوجود بھی کہ اللہ نے فراغت دی ہے اور پھر بھی اپنے آپ کو، اللہ سے مانگے اللہ ہمیں وہ شوق لگا دے
کہ اللہ کی ہم نے ہر حال میں اطاعت کرنی ہے، ہر نافرمانی سے بچنا ہے، یعنی پورے دین پر چلنا ہے، دین کے جو بڑے شعبے ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، اخلاق ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہیں، یہ سارے کے سارے ہم نے سیکھنے ہیں، اور شریعت مطہرہ کے مطابق ان ساری تو انشاءاللہ اب ذکر اس نیت سے کر لیتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر وہ ہمیں اللہ روحانی قوت عطا فرما دے، وہ استعداد عطا فرما دے، وہ ہمت عطا فرما دے کہ اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے والے بنے، اللہ کی ہر نافرمانی کو چھوڑنے والے بن جائیں۔ ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی اور ذکر خفی کی مشق ہے، دل میں چپ کے چپ کے اللہ کو یاد کرنا، یہ اللہ نے شارٹ کٹ راستہ دیا ہے۔ وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، فرمایا جا رہا جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی دل کے عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر، یعنی چپ کے چپ کے، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، غافلی میں سے نہ ہو۔ تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپ کے چپ کے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو۔ فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ، اللہ ہی فرما رہے ہیں جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ ہم جو اللہ کو یاد کریں گے اللہ پاک بھی ہمیں یاد فرمائیں گے، تو ہمارے دلوں پر اللہ پاک کی رحمت کی نظر پڑے گی، دل میں نورانیت آئے گی، روحانی غذا ملے گی، دل میں قوت آئے گی اطاعت کے کرنے کی، ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی۔ وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہاں فرما رہے ہیں کہ رب کو اس کے نام سے یاد کرو تبتل کے ساتھ۔ اصل ذکر تو بھائی تبتل کے ساتھ ہے، تنہائی کے اندر ہے، یہاں تو ترغیب کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو ہر شخص جو ہے، ہر ساتھی ہمارا اپنے اوقات میں سے کچھ اوقات متعین کرے، کچھ وقت مقرر کرے، اس میں بیٹھ کر اس کی مشق کرے، تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ، جو رنگ جس کو اچھا لگے، اور تصور سے دل میں تکرار اللہ 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 اللہ، یہ تکرار اتنی کرنی ہے کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے رگ رگ ریشے ریشے میں، دل و دماغ میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی حرام کاموں سے روک دے۔ اب اس کی تھوڑی دیر مشق کر لیں، اور اللہ سے مانگے جس سے مقصود ہے دل میں پاکیزگی اور دل میں قوت، اللہ ہمیں عطا فرما دے، یعنی تصور کی آنکھ سے دل پر دیکھیں لفظ اللہ، اور تصور کی زبان سے دل میں تکرار اللہ 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 اللہ۔ تھوڑی دیر مشق کر لیں۔
ربك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لك الحمد وإليك المرتقى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك اللهم طهر قلوبنا عن النفاق اللهم طهر قلوبنا عن النفاق اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفة ويقين اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إسلامنا وسلم إيماننا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين اپنی اپنی جائز دلی حاجات دلی دل میں اللہ سے مانگی اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وإليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين